الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كتاب العلم الفصل الأول أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري وعن سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين رواه مسلم وعن معاوية رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم بزرگان محترم عزیز دوستو کئی ہفتوں کے بعد کتاب ال یا باب الاعتصام بالکتاب والسنت جو چل رہی تھی وہ گزشتہ ہفتے ہم نے اس کو ختم کیا تھا اس سے پہلے کتاب الایمان پڑھی تھی تو کتاب ایمان تو ضروری ہے بغیر ایمان کے مومن کا اور مسلمان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے یہ ہم تمام جانتے ہیں اس کے بعد ایک بات آپ نے دوسرا باب پڑھا باب الاعتصام بالکتاب والسنت سنت اور کتاب اللہ سے کو مضبوطی سے پکڑنے کا تو ایمان اور ایمان کے بعد کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے پکڑنا یہ اسی وقت ہوگا جبکہ انسان کے پاس علم کی دولت ہوگی اگر علم نہیں ہے تو ایمان کا پتہ نہیں چلے گا اس کے لیے علم سیکھنا پڑے گا اسی لیے قرآن کریم کی پہلی آیت جس میں ہمیں پڑھنے کا حکم دیا جو پہلی آیتیں نازل ہوئیں وہ اس میں اسی کی طرف اشارہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو حکم دیا گیا پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق اپنے رب کے نام سے پڑھو معلوم یہ ہوا کہ رب کو جاننا رب کی کیفیت کو جاننا وہ رب کون ہے اس کو جاننا یہ ضروری ہے اور اس کے لیے علم درکار ہے اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم جس نے ہمیں سکھایا قلم سے تو یہ تمام چیزیں منحصر ہیں علم پر علم کسے کہتے ہیں تو یاد رکھو کہ علم وہ عظیم وصف ہے جو انسان کو نہ صرف شرافت اور تہذیب کا سرمایہ بخشتا ہے، عزت اور عظمت کی دولت سے بھی یہ نوازتا ہے، اخلاق اور عادات میں ایک جلا پیدا کرتا ہے، انسانیت کی انتہا کو بلندیوں تک اس کو پہنچاتا ہے، بلکہ قلب انسانی کو عرفان الہی کی مقدس روشنی سے وہ منور کرتا ہے، ذہن اور فکر کو صحیح عقیدے کی معراج بخشتا ہے، اور دل و دماغ کو خدا پرستی اور اطاعت گزاری کی راہ مستقیم پر وہ لگاتا ہے۔ اسلام جو انسان کے لیے ترقی اور عظمت کی راہ میں سب سے زیادہ مینار، عظیم مینار نور ہے، وہ اس عظیم وصف کو انسانی برادری کے لیے ترقی اور کامیابی کا وہ ایک زینہ ہے، ایک سٹیپ ہے۔ اس کے بعد یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام ہر اس علم کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے جو اسلامی عقیدے اور اسلامی عمل سے مزاحم ہوئے بغیر انسانی معراج کا ضامن ہو۔ اسلام کسی بھی علم کے حصول سے منع نہیں کرتا، لیکن ایسے علم سے وہ بیزاری کا اظہار کرتا ہے جو ذہن کو گمراہیوں میں اور فکر کو گمراہی کی طرف موڑ دے، یا انسان کو خدا اور اس کے رسول سے ناآشنا رکھے۔ تو یہ علم یاد رکھو، یہ علم نہیں ہے، یہ وبال ہے۔ کتاب العلم کا یہاں عنوان قائم کر کے جس علم کی ضرورت اور فضیلت پر مشتمل حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں وہ علم دین پر مبنی ہے، یاد رکھو، جو شریعت کی نظر میں بنیادی اور ضروری حیثیت رکھتے ہیں۔ دینی علم جو ہیں دوسرے علوم کے مقابلے میں اسلام کی نظر میں سب سے مقدم اور ضروری ہے، اسی لیے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلام جس زندگی کا تقاضا کرتا ہے، انسان کو عبودیت کی جس معراج پر اسلام دیکھنا چاہتا ہے، وہ علم جو ہے علم دین ہی پر موقوف ہے۔ علم دین کی بنا پر انسان انسان بنتا ہے، بندہ اپنی حقیقت کو پہچان کر ذات حق کا عرفان حاصل کرتا ہے۔ عقیدہ اور علم اور عقیدہ اور عمل کی وہ تمام راہیں اس سے نکلتی ہیں جس پر چل کر بندہ اپنے پروردگار حقیقی کی حقیقی کا اطاعت گزار اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار اور شریعت کا پابند بنتا ہے۔ علم دین جس کا اصل مبنا ہے اور جو جس چیز پر مشتمل ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول ہے۔ اب کتاب اللہ اور سنت رسول کی دو قسمیں کی جاتی ہیں، اول مبادی یعنی وسائل، اور دوسرے مقاصد۔ مبادی اس علم کو کہتے ہیں جس کے حصول پر کتاب اور سنت کی معرفت موقوف ہے۔ جب تک وہ علم حاصل نہ کیا جائے، قرآن اور حدیث کے علوم اور معارف کا عرفان حاصل نہیں ہو سکتا، اور جہالت اس کی مثال مردے کی طرح ہے۔ اس لیے آپ کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ چیز آپ کو بری لگتی ہے تو علم حاصل کرو، علم کا نور پیدا کرو اپنے اندر، اور اللہ تعالی سے، اللہ کے رسول سے، قرآن اور سنت سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. خامخا کیوں ناراض ہوں ہم لوگ, اگر اتنا ہی ہمیں برا معلوم ہوتا ہے تو علم حاصل کرنا چاہیے. بہرحال حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ میرے استاد نے مجھے وصیت کی, فاوصانی بترک المعاصی, مجھے وصیت کی گناہوں کو چھوڑنے کی. فان العلم نور من الہی, اس لیے کہ علم یہ اللہ کی طرف سے ایک نور ہے. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي, اللہ کا نور گنہگار کو نہیں دیا جاتا. جس دل کے اندر گناہ ہو علم کی روشنی وہاں پر جمع نہیں رہ سکتی. وہاں روشنی لانا ہے تو آپ کو جہالت کی ظلمت کو بھگانا پڑے گا. اَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ, قرآن میں فرمایا کہ ظلمات اور نور برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اسی لیے یہاں یہ کر فرمایا جاتا ہے کہ یہ دراصل وہ نور ہوتا ہے جو علم ظاہری پر عمل کرنے سے قلب انسان میں پیدا ہوتا ہے, جس کی مقدس روشنی سے ہر چیز کی حقیقت واشغاب ہوتی ہے اور حق تعالیٰ کی ذات اور صفات اور احوال کی معرفت پیدا ہوتی ہے. اس علم مشکاشفے کو علم حقیقت اور علم وراثت بھی کہتے ہیں, جیسا کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من عمل بما علم ورثه اللہ ما لم يعلم, جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے جو اللہ تعالی نے اس چیز کا علم اس کو نصیب کیا ہے, تو اللہ تعالی اس کو ایسا علم عطا, ایسے علم کا وارث بناتے ہیں جو اس نے نہیں جانا, جو اس نے سیکھا بھی نہیں. یہ علم علم لدنی ہوتا ہے, یاد رکھو میرے عزیزو. جب انسان اپنے علم کے اندر کمال پیدا کرتا ہے اور کمال پیدا کرنے کے بعد اس میں کی ید طولہ حاصل کرتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو علم عمل کی دولت سے بھی مالا مال کرتے ہیں, تو اس علم پر عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسا علم دیتے ہیں. وہ علم ایسا ہوتا ہے جس نے جو اس نے کسی سے سیکھا نہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل میں الہام ہوتا ہے. تو یہ بعض باتیں تھیں علم کے متعلق جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیں. آج میں نے آپ کے سامنے پانچ حدیثیں پڑھی ہیں. سب سے پہلی حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما, عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما ہیں اس حدیث کے راوی. فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میری طرف سے پہنچاؤ, بلغوا عنی ولو آیتن, میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت ہو. بنی اسرائیل کے جو قصے سنو لوگوں کے سامنے بیان کرو یہ گناہ نہیں ہے. یہ حدیث ہے, حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج, ومن كذب علی متعمدا فليتبوا مقعده من النار, جو شخص قصدن میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کرے جو جھوٹ پر مبنی ہو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لے. ایسی کوئی حدیث تم نے بیان کی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے اور آپ نے بیان کی, یا آپ نے حضور کو خواب میں نہیں دیکھا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے حضور خواب میں آئے, یہ حدیث اس پر بھی صادق آتی ہے. یاد رکھو یہ بھی جھوٹ کے جھوٹ ہے. جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا جان بوجھ کر, اس کو پتہ ہے کہ میں یہ خواب بیان کر رہا ہوں یہ جھوٹ پر مبنی ہے, اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اگر ایسی کوئی دولت آپ کو حاصل ہوتی ہے تو آپ کو چھپانا چاہیے. مجھے یاد ہے کہ ہمارے محتمیم صاحب نے ہمیں بھیجا حضرت مولانا اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے احوال کو ضبط کرنے کے لیے. تو حضرت سے بات ہوئی کہ آپ کہاں سے تشریف لائے اور آپ کیسے پہنچے, تو انہوں نے پورا واقعہ بتایا ہمیں. پہلے تو منع کیا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں, اور وہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہمارے یہاں مفتی عبد الغنی صاحب کان اللہ لہ کاوی والے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو حضرت محتمیم صاحب نے یہ کہا کہ بھائی دیکھو ہمارے اساتذہ چلے جا رہے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ان کے احوال کو منضبط کیا جائے تاکہ لوگوں کے سامنے آئے۔ ہمارے یہاں اتنے اساتذہ اتنے سال سے تعلیم اور تدریس میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو پتا تو چلے کہ بھائی یہ کون تھے، کہاں سے آئے۔ بہرحال ہم گئے ان کے پاس، تو انہوں نے پہلے منع کیا اور بڑی شدت سے منع کیا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے قرآن اور سنت ہمارے لیے کافی ہے۔ تو ہم نے تو صرف ایسے ہی کہا کہ بھائی لوگوں کے سامنے آپ کے احوال آئے، ہمیں پتا چلے، لوگ پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے۔ اسی پر جب ہم نے ان سے یہ سوال کیا، ہمارے ساتھ مولانا رجب صاحب تھے میرے استاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، تو انہوں نے شدت سے منع فرمایا کہ ایسی بات پوچھی نہیں جاتی، جھوٹ پر مبنی ہے یہ آپ کا خواب، تو یاد رکھو آپ اس حدیث کے مستحق ہیں، اس حدیث کی وحید کے مستحق ہیں کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ آیت سے مراد پہ جو پہلے حدیث میں اندر آیا کہ بلغوا عنی ولو آیتن، کہ آیت سے مراد وہ چھوٹی حدیثیں ہیں جو بظاہر چھوٹی ہیں لیکن افادیت کے اعتبار سے علوم اور معارف کے بہرے بے کرام اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ جیسے ایک چھوٹی حدیث ہے، من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ چپ رہا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ یا اسی طرح دوسری مختصر اور جامع حدیث ہو کہ ہے چھوٹی حدیث لیکن مطلب اس کا اتنا ہو کہ اس کے اندر بڑے بڑے دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہو، تو ایسے حدیثوں کو یاد کرنا چاہیے۔ اور آج کل تو ایسی چھوٹی حدیثوں کی کتابیں، 40 حدیثوں کا پمفلٹ بھی ملتا ہے، اس کو یاد بھی کر لیا جائے اور دوسروں تک پہنچایا جائے۔ کسی حدیث میں فرمایا کہ جس نے 40 حدیثیں یاد کر لی، اللہ تعالیٰ اس کا حشر علماء میں فرمائیں گے۔ یہ حدیث ہے، کسی جگہ پر ہم نے سنی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ دوسری چیزیں اپنے بچوں کو سکھلائیں، ان چیزوں کو سکھلانا چاہیے۔ اور علماء لکھتے ہیں اس حدیث پر، اس حدیث کا اصل مقصد یہ ہے کہ علم کو پھیلاؤ۔ حدیث اگر جانتے ہو، قرآن کی آیت جانتے ہو، تو دوسروں کو اس علم کی روشنی سے منور کرو، جہاں تک ہو سکے علم کے پھیلانے اور دین کے بات پہنچانے میں سعی اور کوشش کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ تم جس بات کو دوسروں تک پہنچا رہے ہو، اگرچہ وہ بہت مختصر ہے، مگر کیا تعجب ہے کہ اسی سے اس کی دنیا بھی بن جائے اور اس کی آخرت بھی بن جائے، وہ آدمی راہ ہدایت کو پہنچ جائے اور ہدایت کا نور اس کے دل کے اندر اتر جائے، اس کا دل نورانی ہو جائے۔ حدیث میں دوسری بات یہ بتلائی گئی کہ اگر تم بنی اسرائیل سے کوئی قصہ سنو، تمہیں ان سے کوئی واقعہ معلوم ہو، تو تم اس کو لوگوں سے بیان کر سکتے ہو، مگر ان کے احکام وغیرہ کو نقل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسا کہ گزشتہ حدیثوں میں گزر چکا ہے، اس لیے کسی واقعے یا قصے کو محض خبر کے طور پر بیان کرنا، اس سے شرعی امور میں کوئی نقصان نہیں پیدا ہوتا، مگر ان کے احکام کو نقل کرنا یا ان کے مذہب کی تبلیغ کرنا، یہ شریعت محمدیہ کے اصولوں کے خلاف ہے، یاد رکھو۔ اس لیے کہ اس دنیا میں جب شریعت محمدی کا نفاذ ہو چکا ہے، تو اب دوسری شریعتیں یہ منسوخ ہو چکی ہیں اور کل عدم ہے، یاد رکھو۔ اخیری حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی غلط بات کو منسوب کرنے پر نہایت سخت الفاظ میں زجر و توفیق فرمائی گئی۔ ارشاد فرمایا گیا کہ جو شخص میری طرف کسی غلط بات کا انتساب کرتا ہے، منسوب کرتا ہے اور مجھ پر محتان باندھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ جہنم کی آگ کو جلنے کے لیے اپنا ٹھکانہ بنا لے، یعنی جہنم کی آگ کو بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس لیے کہ ایسا بدبخت جو دنیا کی سب سے بڑے صادق و مصدوق ہستی پر بہتان باندھتا ہے، اسی سزا کا مستحق ہے کہ اسے جہنم کی شعلوں کے حوالے کر دیا جائے۔ اس بارے میں جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے، علماء کا متفقہ مسئلہ متفقہ طور پر لکھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف کسی ایسی بات یا ایسے عمل کی نسبت کرنا جو واقعتاً آپ سے ثابت نہیں، جو حدیث آپ سے ثابت نہیں ہے، وہ حرام اور کون گناہ کبیرہ ہے۔ آج کل واٹس اپ ایک اتنا بڑا فتنہ ہو چکا ہے کہ جو بھی حدیثیں آتی ہیں بغیر ہم اس کی تحقیق کے اس کو آگے چلتا کر دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے، یاد رکھو غلط ہے۔ ایسا کاذب انسان خدا کے سخت عذاب میں گرفتار کیا جائے گا۔ بعض علماء مثلا امام محمد جوینی نے اس جرم کو اتنا قابل نفرین اور سخت خیال کیا ہے کہ وہ ایسے شخص کے بارے میں کفر کا حکم لگاتے ہیں کہ احساس آدمی کفر ہی ہو سکتا ہے۔ حدیث میں فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، جو شخص قصدن انٹینشنلی میری طرف جھوٹ بات کی نسبت کرے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر لے، دوزخ میں تلاش کرے۔ اس بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے پائے اور اونچے درجے کی حدیث ہے، یاد رکھو، اور اس کا شمار ان حدیثوں میں ہوتا ہے جو متواتر ہوتا ہے، اور متواتر حدیث کا جو حکم ہے کہ اس کا نہ ماننے والا یہ کافر کہلاتا ہے، یاد رکھو۔ اس حدیث کو صحابہ کی ایک بڑی جماعت نے بیان فرمایا ہے، اس کو 62 صحابہ کرام سے یہ حدیث مروی ہیں اور اس میں 10 مبشرہ بھی ہیں۔ دوسری حدیث جو آج ہم پڑھے ہیں، ان سمرت بن جندب والمغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ عنہما قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب فہو احد الکاذبین، رواہ مسلم۔ حضرت سمورہ رضی اللہ عنہ ابن جندب اور مغیرہ ابن شعبہ، حضرت سمورہ ابن جندب ان کی کنیت ہے ابو اسعدیہ، سن ہجری 58 یا 59 میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور مغیرہ ابن شعبہ کی کنیت ہے ابو عبداللہ، بعض حضرات کے قول کے مطابق ابو عیسیٰ ان کی کنیت ہے، سن ہجری 50 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ دونوں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری طرف منسوب کر کے کوئی ایسی حدیث بیان کرے جس کے بارے میں اس کا یہ خیال ہو کہ وہ جھوٹی ہے، تو وہ جھوٹے آدمیوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ جھوٹے ہیں، بڑے جھوٹے دنیا کے اندر ہیں، ان میں سے ایک بڑا جھوٹا یہ ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی حدیث کو لوگوں کے سامنے بیان کرے اور اس کی اشاعت کرے جو واقعتاً میری حدیث نہیں ہے، اور پھر اس کو یہ حدیث بھی معلوم ہو کہ جو حدیث بیان کر رہا ہے وہ در حقیقت گھڑی ہوئی حدیث ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے بلکہ وضع کی گئی ہے، تو وہ شخص جس نے یہ جھوٹی حدیث وضع کی ہے اس لیے جھوٹا ہے کہ اس نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط اور جھوٹ بات کی نسبت کی ہے۔ تو یہ شخص ابھی اس حدیث کو جو بیان کر رہا ہے جھوٹا ہے اور کذاب ہے، کہ وہ اشاعت کر کے اور یہ جان کر بھی کہ یہ غلط حدیث ہے۔ اب اس بات پر آؤ کہ حدیثیں بہت ساری ہیں، یاد رکھو، ہمارے بعض حضرات تو صرف یہی کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کے علاوہ جو حدیثیں ہیں وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تو وہ بھی غلط کر رہے ہیں۔ تو بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد شریف ہے، ابن ماجہ ہے، نسائی ہے، تو یہ تو صحاح ستہ ہے، موطأ امام مالک ہے، موطأ امام محمد ہے، اس کے علاوہ کئی حدیثیں ہیں یاد رکھو، وہ حدیثیں ہیں تمام کے تمام. جب تک کسی حدیث پر آپ کو یہ اس حدیث کے متعلق اس کا درجہ معلوم نہ ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غریب ہے یا یہ حدیث حسن ہے، سمجھے نا، کسی حدیث کے متعلق جب تک یہ معلوم نہ ہو آپ اس کو روایت آپ اس کے اس حدیث کو دیکھتے ہوئے اور اس کے حدیث کو یہ کرتے ہوئے آپ اس کو نقل کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر حدیث غریب ہے تو اس حدیث کو بھی آپ بیان کر سکتے ہیں. ہاں البتہ موضوع حدیث کو آپ بیان نہیں کر سکتے، اسی کو اس حدیث میں بیان فرمایا کہ آپ جانتے ہو کہ وہ حدیثیں موضوع ہیں، گھڑی ہوئی ہیں، تو ان احادیث کو آپ بیان نہیں کر سکتے. اس کے بعد والی حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو کاتب وحی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے لیے خدا تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. میں علم کو تقسیم کرنے والا ہوں اور عطا کرنے والے تو خدا ہی ہیں، یعنی علم تقسیم کرنے کا ذریعہ میں ہوں، اصل علم دینے والی ذات ہی اللہ کی ہے. اس حدیث سے علم کی اور عالم کی فضیلت کا اظہار ہوتا ہے کہ جس شخص کو خداوند تعالیٰ نے خیر و بھلائی کے راستے پر لگانا چاہتا ہے اسے علم کی دولت عنایت کرتا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ کسی شخص کو دینی امور یعنی احکام شریعت اور راہ طریقت اور حقیقت کی سمجھ عنایت فرما دے، اس کو ہدایت اور راستی اور خیر و بھلائی کی سب سے بڑی شاہراہ مل گئی ہے. حدیث کے دوسرے جز کا مطلب یہ ہے کہ علم کا مبزا اور حقیقی تو باری تعالیٰ کی داد ہے، میرا کام تو صرف یہ ہے کہ میں دینی مسائل اور شرعی احکام لوگوں تک پہنچاؤں اور حدیث بیان کر دوں. اب آگے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ جسے جتنا چاہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے یا جس کو جتنا چاہے عمل دے. اس کے بعد ہم تین حدیثیں پڑھی ہیں، لیکن انشاءاللہ ان حدیثوں کو ہم آئندہ ہفتے اس پر بے کلام ہوگا. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عالم بنائے، عالم باعمل بنائے، اور ہمیں عمل کے ساتھ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے. میرے دوستو اور بزرگو، یہ جو دو حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں، ان حدیثوں پر کو جانتے ہوئے علم حاصل کرنے کی کوشش کرو. آج کل مشکل یہ ہے کہ آپ لوگ گوگل پر چلے جاتے ہو، مسائل لے کر چلے آتے ہو، احادیث لے کر چلے آتے ہو، اور آگے ای میل کے ذریعے یا آپ کے جو بھی سوشل کانٹیکٹس ہیں اس پر آپ اس کو پھیلا دیتے ہو، تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. کسی عالم سے پوچھو کہ بھئی یہ چیز مجھے ملی ہے، یہ صحیح ہے یعنی میں اس کو آگے بیچ سکتا ہوں یعنی، ورنہ آپ بھی اسی زمرے میں شامل ہوں گے جو اوپر بیان ہوئی کہ جس آدمی نے جان بوجھ کر کسی جھوٹ باب آپ کی نسبت کی حضور کی طرف، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. علم حاصل کرو، اور علم حاصل کرنے کے لیے جو صحیح طریقے ہیں ان طریقوں کو آپ اختیار کر سکتے ہیں. جہاں تک حدیث کا تعلق ہے، حدیث کی کتابوں کا تعلق ہے، آپ حدیث پڑھنا چاہتے ہیں، ریاض الصالحین ہیں، معارف الحدیث ہیں مولانا منظور نعمانی صاحب کی، اسی طرح دوسری بھی احادیث کی کتابیں ہیں، آج کل تو اردو کے اندر ہیں، اس کی تشریح بھی آ چکی ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کی دولت سے نوازا ہے، تمہیں عقل دی ہے، تو یہ نہیں کہ اردو کتابیں پڑھ لی اور تم بڑے عالم بن گئے، سمجھے نا؟ تو اس کو اس نیت سے پڑھو کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں عمل کی دولت سے مالا مال کرے. کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کسی عالم سے سیکھو. حج قرآن کریم کی تفسیریں موجود ہیں، معارف القرآن ہے، تفسیر ابن کبیر ہے، مولانا حفظ الرحمن سیوہارہی کی ہے، قصص القرآن، ان تمام کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تفسیر مظہری ہے، ان تمام کو آپ پڑھیں اور اپنے علم کو بڑھائیں، قرآن اور حدیث سے تعلق پیدا کریں. اللہ تعالی ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، آج تک کی خطاؤں کو حق تعالی معاف فرمائے، جو لوگ بیمار ہیں حق تعالی ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. جن لوگوں کا بھی انتقال ہوا ہے اس ہفتے کے اندر، سب کے لیے اور سب بیماروں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، سب مرحومین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے اور تمام مرحومین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، دین اسلام کو دوسروں تک پھیلانے کا ہمیں ذریعہ بنائے، دین اسلام پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، دین پر زندہ رکھے اور دین پر ہی اللہ تعالی ہمیں موت عطا فرمائے. ہمارے اس مسجد دار السلام کا کام الحمدللہ چالو ہو چکا ہے، اور بات یہ ہوئی ہے کہ تقریباً 6 ملین ڈالر ابھی لوگوں کو قرض دینا ہے، 3-1 ملین ڈالر کا اندر کام ہوگا. جو کنٹریکٹر ہے اس سے بات یہ ہوئی ہے کہ 75,000 ہر ماہ اس کانٹریکٹر کو دینا ہے. بڑی رقم ہے، لیکن اللہ کی ذات کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ بہت کمزور، بہت کم نظر آتی ہے. یاد رکھو، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے. 3,000 آدمی ہماری اگر اس بستی سے 3,000 ڈالر 3 سال کے اندر ادا کر دیں، اور اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ آپ 75-80 ڈالر ہر ماہ پہنچا دے پوری فیملی کے اندر سے، ایک ایک فیملی بھی لے لے گی تو 3,000 فیملی اگر اس کا یہ کر لیں گے، آپ پر بھی کوئی بوجھ نہیں ہوگا، قرض بھی ادا ہو جائے گا اور کنسٹرکشن کا کام بھی پورا ہو جائے گا. کارن کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی اس کو کرنے والے ہیں. اس لیے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو ہماری امیدوں سے زیادہ آسان فرما کر پایۂ تکمیل تک پہنچائے. یہ بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کو کبھی ایسا کانٹریکٹر مل جائے کہ بھائی مجھے 75,000 ڈالر دینا. دیکھو، اللہ تعالیٰ کے کام اللہ ہی کرواتے ہیں، اور وہ زور و شور سے وہ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی بھی ان خدمات کو قبول فرمائے، جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے کام کو بھی قبول فرمائے، دین کے تمام کاموں کو قبول فرمائے، ہمارے نوجوانوں کے ایمان کی، اسلام کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. جو لوگ ہم سے دعاؤں کے لیے متوقع ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جائز مقاصدوں کو پورا فرمائے، ان کے بچے بچیوں کے ایمان کی، اسلام کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالیٰ رب العالمین.